آج کی انسانیت بہت دکھی ہے، ترقی تو بہت ہو گئی ہے لیکن انسان کے ہاتھوں انسان پر کیسے کیسے ظلم کیے جا رہے ہیں جو پہلے کبھی نہ سنے نہ دیکھے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں بھی انسان سے محبت، اس کی عزت اور اس کی خدمت کی روایت کمزور پڑ گئی ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کو اس بات میں نہایت اعلیٰ نمونہ پیش کرنا چاہیے، اور وہ جو دین کی دعوت لے کر اٹھے ہوں ان کو تو مثالی ہونا چاہیے۔ کسی کی تکلیف پر دل بھر آئے، اس کے کام کے لیے اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑیں، یہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہی انہیں ان کے رب کی تعلیم تھی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ پھر یہ کیا ہے کہ آج اہل دین کو عام طور پر سخت دل قرار دیا جاتا ہے، جو اپنے آپ میں مگن ہوں، دوسروں کی تکلیف پر بے نیازی سے گزر جائیں۔ حقیقی اہل دین، حقیقی مسلمان اور حقیقی دایان اسلام کی زندگی تو خدمت محبت سے اس طرح عبارت ہونی چاہیے کہ لوگ ان کی طرف ایسے دوڑیں جیسے مقناطیس کی طرف لوہے کی ذرات۔ انسانیت کی خدمت، اس سے محبت، اس کا شرف، اس کی عظمت اور اس کا دین میں مقام، ان موضوعات پر سنیے جناب خرم مراد کو دل نشی انداز میں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بعد فطری طور پر جو اہم موضوع بنتا ہے وہ انسان کے ساتھ تعلق ہے، اور اسی لیے ترتیب میں یہ مناسب محسوس ہوا کہ تعلق باللہ کے بعد تعلق بالانسان کا موضوع ہمارے سامنے آئے، اور اس تعلق کے لیے اگر محبت اور خدمت کے الفاظ موضوع میں رکھے گئے ہیں تو وہ اس لیے کہ دراصل اس تعلق کی جو اصل روح ہے وہ محبت اور خدمت کی روح ہے۔ انسان کے ساتھ تعلق دینی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے، اور شاید یہ آج کے مروجہ دین میں بھی اور ان کے ہاں بھی کہ جو پورے دین کی اقامت کو اپنا نصب العین بنائے ہوئے ہیں، یہ سب سے کم اہم پہلو بن کر رہ گیا ہے۔ اس میں کسی دین کے تصور کا نقص نہیں ہے، لیکن یہ کہ عام مروجہ دین کے کا جو تصور عملی زندگی میں ظہور پذیر ہوتا ہے اس میں تو مراسم عبودیت، نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور اس قسم کے دوسرے جو مراسم ہیں ان تک دین کو محدود کر لیا گیا ہے، اور مکمل دین کے دعوے کے باوجود، اس میں اقامت دین اور جہاد کے اضافے کے باوجود، انسان کے ساتھ تعلق کی جو اہمیت پورے دین میں ہے وہ اہمیت نہیں حاصل ہو سکی ہے، اور اس لحاظ سے بھی میرے نزدیک یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین پوری زندگی کا نظام ہے اور یہی وہ اعلان ہے جس پر کہ تحریک قائم ہوئی ہے، تو انسان کی زندگی دراصل انسانی روابط کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انسان دنیا میں پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک خاندان بناتے ہیں، اور انسان کا بچہ اسی لیے سروائیو کرتا ہے اور جیتا ہے کہ دو انسان مل کر اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کو زندگی بخشنے کا سامان بام پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی پوری زندگی دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات سے عبارت ہے۔ اور جو الفاظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، معاشرتی نظام اور سیاسی نظام اور معاشی نظام، یہ سب کے سب انسان اور انسان کے تعلق، ان کے درمیان روابط، ان کے درمیان خیالات اور مال اور اشیاء اور دوسری چیزوں کے تبادلے سے یہ تعلقات بنتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر پورے دین کی اقامت مقصود ہو تو جہاں ایک طرف یہ ضروری ہے کہ اپنے دل اور اپنی زندگی میں ہر جگہ اللہ کی حکومت آدمی قائم کرنے کی کوشش کرے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ یہ روابط اور یہ تعلقات بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق قائم ہوں. اور ایک لحاظ سے آپ غور کریں تو اقامت دین کے سارے جد و جہد بھی دراصل انسان کی خدمت اور محبت کا نتیجہ ہے. اس لیے کہ اقامت دین کی جد و جہد اس لیے ہے کہ اس دنیا میں انسان قسط اور انصاف کی نعمت سے بہراور ہوں، ان کی زندگی سکون سے اور انصاف سے اور رحمت سے بھر جائے، وہ یہاں پر آسائش کے ساتھ اور فراخی کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں. یعنی وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی ہو اور جب سارا ماحول روشن ہو گیا تو پرندے اور کیڑے جو آگ میں گرتے ہیں وہ آگ میں گرنے لگیں اور میں ان کو پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہوں. میں اسی طرح تمہاری کمرے میں پکڑ پکڑ کے کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو آگ سے بچو، اور تم ہو کہ مجھے مغلوب کر کے آگ میں گرے جا رہے ہیں. تو جو دائی بھی دین کی اقامت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کی شہادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہی انسان کا درد اور سوز جو ہے یہ دعوت کی بھی بنیاد ہے، اور اسی سے دعوت کے اندر وہ کیف اور وہ اثر اور وہ کشش پیدا ہوتی جس سے انسان اس کی طرف آتے ہیں. خشک دعوت جو ہے وہ کبھی بھی انسانوں کے دلوں پر اثر نہیں کرتی جب اس تک اس کے اندر ان کے لیے محبت اور ان کے لیے سوز و درد نہ ہو. اور ہر نبی کے اسوائے دعوت میں قرآن مجید نے گمراہ سے گمراہ قوموں کے لیے بھی نبی کا سوز اور درد اور ان کی محبت کو واضح کیا ہے. تو دائی کی حیثیت سے بھی اور اقامت دین کے لیے مجاہد کی حیثیت سے بھی یہ انسان ہی کی خدمت اور دنیا کے اندر اس کو قسط اور انصاف سے بہراور کرنے کے لیے اور آخرت میں اس کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے جو تڑپ اور اس کی خدمت اور محبت کا جذبہ ہے وہی دراصل اس کی بھی بنیاد بنتا ہے، اور نہ ہو تو اس کو بننا چاہیے. یہ ان کے لیے نہیں ہے دین کی اقامت جو دنیا میں اپنی بلندی چاہتے ہیں اور اپنا غلبہ چاہتے ہیں اور اپنی حکومت چاہتے ہیں، بلکہ قرآن مجید نے کہا تلک دار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. تو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، اپنا غلبہ اور استیلا نہیں چاہتے، اور نہ زمین میں بگاڑ مچاتے ہیں، بلکہ آخرت سے ہم نے اس کے لیے ان کے لیے مخصوص کر رکھی ہے جو اس سے بالا ہو کے انسانوں کے خادم بن کر اور پھر ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں. اور پورا دور اول کے حکمرانوں نے یہی بات ثابت کی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تو مشہور مقولہ ہے کہ جب کسی نے لکھا کہ اگر آپ نے جزیہ معاف کر دیا تو بیت المال خالی ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ٹیکس کلیکٹر بنا کے نہیں بھیجا تھا بلکہ ہادی بنا کر بھیجا تھا، اگر خزانہ خالی ہو جائے تو اس میں جھاڑو دے کر تالا ڈال دو. لیکن یہ کہ حکومت ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگوں سے ٹیکس جمع کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کو صحیح راستے پر لگانا ہے. یہی مقصد اور یہی نظریہ دراصل اقامت دین اور جہاد دراصل یہ انسان کے لیے اندر اور اس کے لیے محبت اور اس کے لیے سوچ کر اور اس کی برائی کو پریشانی، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ کا جذبہ اور محرک ہے، اور اسی چیز ذات اللہ تعالی کی ذات تو اسی جنم کا ہوئے. تغلیث کے نظام کی جو بنیاد قرآن مجید میں وہ دراصل میں اپنی اسی صفت سے قائم کی ہے جو کہ نمایاں یعنی رحمان کی صفت، اور اس کی مختلف حدیث میں بھی کہا ہے قرآن مجید میں کہا ہے نبی کا اسوہ بھی یہی خاص رحمت مومنین کے لیے، رؤوف رحیم ہے سارا کا صفت اور سارا رحمت اور سارے عالمین کے لیے رحمت ہے رحمت العالمین. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انسان کا تعلق اور دوسرے انسان کے ساتھ رحمت کا تعلق ہو اس کو مختلف پائی اس کے اندر مختلف پیار میں اور سو میں اس باہر لائے ملنا جو ہم بھائی جو ہم نے کرتا وہ فرن نہیں کیا جائے گا لا رحم اللہ ہم اللہ ہم ناس بلو رحم نہیں کرتا ان کا رحمت شرط اب ہم کرتا ان کے ساتھ طرح کا رحمت کرتا ہوں سے رحم اللہ رحم جو لوگوں پر رحمت رہنے والے ہیں اس کو پیمان رحم کرے گا، اور ان لوگوں پر رحم کرو جو زمین میں یا ہم کو منصما آسمان میں تمہارے پر رحم کرے. ایک نکلتے بے شمار آج ان میں اللہ کی رحمان رحیم ہونے کے ساتھ تعلق اور یہ فرمایا ہے ان روابط کو درد اسی رحم کے ساتھ ملنا چاہیے. مومن کے اس بار خود اس بار ہوگا ہونا وہ دوسرے کے لیے سرور رحمت سلمان سلمانوں کی جماعت مسلمانوں کی ایک دوسرے کے لیے سرور رحمت ہے اور ان دونوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ تو یا اللہ اللہ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کا تمبا خاندان ہے اللہ کا پورے خاندان سے وہی بڑا لگوب ہے دوسرے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک ہے ان کے ساتھ احسان کرے ان کے ساتھ نیکی کرے اور رحمت کا تازہ ہے اسی کا نتیجہ ہے انسان کے ساتھ نہیں اور الگ بڑھتا ہو تو سارے انسان اللہ تعالیٰ خاندان تمبا ہے اور اس کے ٹھیک ہے تمبے خاندان کی حیثیت ہے ان کے ساتھ بڑھتا اور سلوک کی حیثیت رحمت کے کا تعلق کا یہ بھی ہے اس کو اگر ہم مزید تقسیم کرنا چاہیں تو دو دنوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں ایک یہ کہ انسان کو ہر ذرا پہنچائے ان کی خدمت ہے ان کی بھلائی گئے ان کے کام ہے کہ حادثیں بھول گئے ان کے غم تاخار اتر گئے ان کے ساتھ گڑ گئے یہ مجھے پہلو ہے اور مزید رہی ہے انسان کسی دوسرے انسان کی تکلیف پہنچانا پڑتا ہے اور ان کے جو بھی پہلو آئیں گے انسان کے ساتھ آگے وہی کسی کے مفید اور ایک مفید ان دو پہلوؤں میں بند کروا دیں گے یہ ماننا یہ کوئی آپشن ہے اسی لیے آنا دینا دیا ہے لیکن اس سے بڑے اگر کی تعلیمات کا قتل ہے تو آپ دیکھیں گے شریعت کی چھوٹی چھوٹی تعلیمات ہیں یہ سوچ پر مبنی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانا کریے نہ بنے کسی دوسرے کی چیز جانے کے لیے یہ چلا دیا گیا ہے یہ اس سے تکلیف پہنچی ہے کوئی ایسا مذاق نہ اسے انسان کو تکلیف چلا دیا گیا ہے جن آدمی اگر ماں اس بات میں لگے وہ بات کریں کہ تیسرے آدمی کو تکلیف ہوگی اور دماغ ہر بات اللہ تعالیٰ کا یاد ہوگا اسی بنا کے یہ تکلیف پہنچے گی ہمیں کھانا کھا اتنا دن بیٹھو تمہارے انسان تکلیف ہوگی سنگ بھی یاد آپ کھائے گا ان سب کے اندر یہ آگے اتنا کسی بچے کسی بہت خدمت سے انسان کو یہ سمجھے اور خود کے دہی دوارا اس کے اندر حیثیت رکھی ہے جو حق آئے کہ میں انہیں آدمی ظلم کی اپنا جائے کسی کا حق نہ مارے اس کے رنگ کو اور اس کے خون کو اور اس کے مال کو اور اس کی عزت کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے جس کو کہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبے میں حج کے موقع پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ آج سے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے پر حرام ہیں وہ تو اپنی جگہ پر بہت ہی بڑی چیز ہے لیکن چھوٹی چھوٹی تعلقات کے اندر بھی دین میں احادیث میں قرآن مجید کی تعلیمات میں آداب میں سب میں یہی فلسفہ کام کرتا ہے کہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرے انسان کو ایذا پہنچے الا یہ کہ خود اگر قتل کے لیے الا بالحق جہاں خود شریعت سے ثابت ہو جائے کہ جان لینا ہے وہاں پر تو جان لینے کی اجازت ہے لیکن اس میں بھی احادیث میں یہ آتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی قصاص کا مقدمہ آیا ہو اور آپ نے فریقین کو یہ نصیحت نہ کی ہو کہ دیکھو قصاص نہ لو بلکہ معاملے کو ایسے ہی طے کر لو. ایک حدیث میں آتا ہے کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے کہ حضور کے سامنے آیا ہو اور آپ نے اس میں دونوں فریقوں کو یہ نصیحت نہ کی ہو کہ دیکھو جان لینے کے بجائے اور جان کا مطالبہ کرنے کے بجائے اس کو معاملے کو دیت کے ذریعے طے کر لو. تو یہ اس میں بھی جہاں کے حکم بھی دیا گیا ہے اور حق ثابت بھی ہو جاتا ہے اور صرف اس پر جہاں نظام باطل کو مٹانے کے لیے اور نظام حق کو قائم کرنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے اور یا کوئی ایسا جہاں پر کہ اصرار ہو جاتا ہے معاشرے کو بچانے کے لیے اس کے علاوہ ان ساری چیزوں کو حرام کیا گیا ہے. تو یہ جو بنیادی اصول ہیں اور یہ ضروری ہے کہ اب ان دونوں کی تفصیل میں ذرا جائیں اور یہ دیکھیں کہ جو پہلا مثبت اصول ہے خدمت کا اور نفع کا اس کے بارے میں کیا تعلیمات اور دین کا کیا مزاج ہے اور دوسرا جو اس کا حصہ ہے جو کہ حقوق کو ادا کر کے ظلم نہ کرنے کا اور ایذا نہ پہنچانے کا ہے اس کے بارے میں کیا اہمیت ہے اور کیا تعلیمات ہیں کہ جو قرآن اور حدیث سے ہم کو ملتی ہیں. خدمت اور نفع کی حد تک قرآن مجید نے انسان کی خدمت اور اس کی حاجت روائی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان کے برابر کا نیک عمل ٹھہرایا ہے اور بہت کم لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے دراصل ایمان کے ساتھ ساتھ بالکل اس کا ذکر کیا ہے. چنانچہ سورہ الحاقہ میں جہاں پر کہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک روح کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہا جائے گا اس کو پکڑو اور جکڑو اور جہنم میں ڈال دو اس کی جو چارج شیٹ قرآن نقل کرتا ہے وہ یہ کہ انہ کان لا یومن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. دو جرائم ہیں, ایک یہ کہ وہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا اور دوسرے یہ کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. یعنی کھانا کھلانا تو خیر بہت ہی زیادہ اہم ضروری بات ہے لیکن دوسروں کو ترغیب دینا یحض علی طعام المسکین. اسی طریقے سے سورہ مدثر میں جو بالکل ابتدائی صورتوں میں ہے لوگ پوچھیں گے تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا, قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المساکین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اسی طرح سورہ ارایت الذی جو آپ نماز میں بار بار پڑھتے ہیں اس میں آخرت کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی یتیموں کو دھکے دے اور مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دے وہ دراصل آخرت کا انکار کرتا ہے. آخرت کا کوئی دعویٰ اس کے ساتھ نہیں چل سکتا کہ جو آدمی انسان کی خدمت نہ کرے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے. اور اس طریقے سے مال دینا اور اللہ کی محبت میں خرچ کرنا اور یہ مسکینوں کو, یتیموں کو اور بیواؤں کو اور قیدیوں کو اور سب کو, سب کی خدمت کرنا, قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جو کہ ان دونوں کو آپس میں دوسرے کے ساتھ متعلق کرتی ہیں, ان کا رشتہ بھی قائم کرتی ہیں, اتنا گہرا رشتہ قائم کرتی ہیں کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی دیا کہ دراصل ایمان واقعی حقیقت ہے یہ تو معلوم نہیں کہ ہے یا نہیں ہے, یعنی جو غیر مسلم جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے. لیکن قرآن مجید نے ایمان کو سوشل ریفارم کے لیے, سوشل ریلیشنز کے لیے بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کیا. اس نے ہر جگہ یہ کہا ہے کہ اللہ پر ایمان اس لیے لاؤ تاکہ بندوں کی خدمت ہو, اور آخرت پر ایمان اس لیے لاؤ تاکہ انسانوں کی خدمت ہو. تو ایسی بات تو نہیں ہے, یہ دونوں اپنی جگہ پر رہے, ویسے بھی حقیقتیں ہیں, لیکن قرآن مجید نے دونوں کو لازم اور ملزوم کے طور پر مرتب کیا ہے. اور حدیث میں بھی اس بات کو بہت ساری احادیث کے اندر مختلف طریقے سے یہی بات کہی گئی ہے کہ یہ اصل چیز اور اصل نیکی جو ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں کو کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. فرمایا کسی نیکی کو حقیر مت جانو, خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو, یہاں تک کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنے کو اور حساس اور بشاش چہرے سے ملنے کو, اس کو بھی حقیر مت جانو. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو جنت میں موجے مارتے ہوئے دیکھا کہ جنت میں چل رہا ہے, پھر رہا ہے, بڑے مزے میں ہے. تو میں نے معلوم کیا یہ جنت میں کیسے پہنچا, تو معلوم ہوا کہ ایک راستے میں درخت تھا جو لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف دیتا تھا, تو اس آدمی نے اس درخت کو کاٹ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کر دیا. اور ایک پورا باب ہمارے محدثین نے مختلف عنوانات سے باندھا ہے. مشکات میں تو یہ ہے کہ جو خیرات اور صدقے کی فضیلت, اور ریاض الصالحین میں امام نووی نے کثرت طرق الخیر یعنی نیکی کے طریقوں کی جو کثرت ہے حدیث میں بیان ہوئی ہے اس کا بیان ہے. اس میں سب میں یہی بات ہے کہ ہر آدمی کو خیرات کرنا چاہیے, صدقہ دینا چاہیے. ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میرے پاس کچھ نہ ہو, تو آپ نے کہا دونوں ہاتھوں سے کماؤ, اپنے اوپر بھی خرچ کرو, دوسروں پر بھی خرچ کرو. اس نے کہا اگر میں یہ بھی نہیں کر سکتا, تو پھر آپ نے کہا اگر کوئی آدمی حاجت مند ہے اور کسی غم میں مبتلا ہے اس کی مدد کرو. اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا, تو آخر میں جا کر آپ نے کہا کہ پھر اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ, کم سے کم اتنا بھلا کام تو کرو. تو یہ وہ کردار ہے کہ جو انسانوں کی خدمت کا کہ جو سب سے نمایاں ہے. اور میں آپ کی توجہ اس واقعے کی طرف دلاؤں گا جس میں کہ جس کو بخاری نے نزول وحی کے باب میں, باب بدل الوحی میں نقل کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے اور کانپتے ہوئے آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ زملونی زملونی, مجھے اڑا دو اڑا دو, اور پھر جب انہوں نے کمبل اڑا دیا اس کے بعد آپ اٹھ کر بیٹھے, تو کہا کہ اپنا پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ قد خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا ڈر ہے اس لیے میں ڈر رہا ہوں کانپ رہا ہوں. یعنی آپ کو اپنے منصب کی جو عظمت تھی اور اس کی جو بڑائی تھی اور آگے آنے والے جو خطرات تھے اس کے احساس سے آپ نے کہا کہ قد خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. اب آپ دیکھیے کہ ان کی بیوی کیا فرماتی ہیں. فرماتی ہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, یا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑے گا نہیں, اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, اقربا کے حقوق ادا کرتے ہیں, اور آپ کیا کرتے ہیں, آپ تحمل القل, وہ لوگ جن کا بوجھ کوئی اٹھانے کو تیار نہ ہو ناکارہ نہ ہو ان کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں, اور تقسب المعدوم, اور جن کے پاس کچھ نہ ہو جو ہیو ناٹس ہیں محروم ہیں ان کے لیے آپ کما کر دیتے ہیں, وہ تقر ضیف, اور مہمانوں کی آپ اکرام کرتے ہیں, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, وہ توئین والا نوائب الحق, اور حق کے راستے میں جو مشکلات پڑتی ہیں ان میں آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ آپ کردار قبل نبوت کا کردار ہے کہ جو اس طریقے سے آپ کی بیوی کے الفاظ میں کھل کے سامنے آتا ہے. پھر جب جعفر طیار نجاشی کے دربار میں کھڑے تھے, اس نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے. دیکھیے بڑا نازک موقع تھا, بین الاقوامی سطح پر یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام کا تعارف ہو رہا تھا, اور اپنی جان بھی خطرے میں تھی, اس لیے کفار قریش کا وقت وہاں پر کھڑا ہوا تھا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں, ان کو آپ واپس کر دیں. اس نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے, تو جعفر طیار نے کہا کہ ہم بتوں کو پوچھتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, مردار کھاتے تھے, بیواؤں یتیموں پر ظلم کرتے تھے، ہمارے درمیان ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ پتھروں کو پوجنا چھوڑ دو، سچ بولو، ہمسایوں کی مدد کرو، بیواؤں یتیموں کی مدد کرو اور نیک راہ اختیار کرو۔ آپ دیکھیے یہ دین کا تعارف ہے کہ جو بالکل ابتدائی دور میں ایک صحابی ان الفاظ میں کراتے ہیں کہ یہ دراصل دین ہے جو ہم کو سکھایا گیا جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ بتوں کو چھوڑنا اور اس کے ساتھ فوراً پھر سچ بولنا اور بیواؤں یتیموں کی خدمت کرنا اور ہمسایوں کی خدمت کرنا اور عورتوں کی پاک دامنی کے اوپر داغ نہ لگانا، بدکاری سے پرہیز کرنا، یہ وہ صفات تھی کہ جو انہوں نے بیان کی۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو دراصل دین کا یہ پہلو کہ انسان کی خدمت کی جائے اور ہر لحاظ سے اس کی مدد کی جائے، یہ سارے انسانوں کے لیے عام ہے، لیکن مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے تو احادیث کے اندر اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ ترغیب دی گئی ہے۔ جو مومن کی کسی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا، جو مومن کے کسی گناہ کے اوپر، خامی کے اوپر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کے خامیوں گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کی مدد کرے، اور جب تک کہ بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی مدد کرے، اس کی حاجت کو پوری کرے، اس کی حاجت روائی کرے۔ اور جو دین کا رسمی تصور ہے اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ حدیث بھی سامنے آپ کے آئیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور اقامت کہی جا چکی ہے، اور ایک عورت آتی ہے کہ آپ چل کے میرا یہ کام کر دیجیے، اور آپ جماعت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کا کام کرتے ہیں، اس کے بعد واپس آ کر امامت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں وہ طویل نماز پڑھوں، اس کے بعد کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، چنانچہ میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہ ماں کو ڈانٹ پھٹکار ہوگی کہ بچے کو کیوں رونے کے لیے تم یہاں پر لے آئیں، بلکہ بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو نماز کو آپ مختصر فرما دیتے تھے۔ فرمایا کہ دو مہینے میں مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، اس سے زیادہ مجھے محبوب یہ ہے کہ میں ایک گھڑی کے لیے جاؤں اور کسی مسلمان کی مدد کر دوں اور اس کی خدمت کروں۔ اور یہ آپ کا فیض سب کے لیے عام تھا، کافر، مشرق، یہودی، عیسائی، جو بھی آتے تھے سب کے ساتھ آپ کا سلوک یہی تھا۔ عیسائیوں کا وقت آیا تو آپ نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا، ان کے لیے بہترین کھانے پکوائے، اور انہوں نے اپنی عبادت کرنی چاہی تو آپ نے مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی اجازت دی کہ تم اپنی عبادت یہاں پر کر سکتے ہو۔ یہ آپ کا اخلاق تھا، انسانوں کے ساتھ رواداری تھی، یہ رحمت تھی، یہ ان کی خدمت کا تھا جس سے کہ دراصل لوگ کثرت کے ساتھ ایمان لائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ کہ قرآن سن کر ایمان لائے ان کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے، آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت دیکھی اور آپ کا یہ سلوک جو تھا انسانوں کے ساتھ، وہ ایمان لائے، ان کی تعداد تو لا متناہی ہے، بے انتہا ہے۔ اور آج تک بھی جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان ایمان لانے والوں میں زیادہ تعداد ان کی ہے کہ جو حضور کی سیرت سے اور آپ کی رحمت سے اور آپ کی انسان دوستی سے اور آپ کی انسانوں کے ساتھ تعلق سے، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور اس سے متاثر ہو کے لوگ ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو برسوں صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور دور اول میں بھی یہی تھا کہ لوگ آ کے آپ کا چہرہ دیکھتے تھے، جا کر کہتے تھے یہ آدمی تو اتنا فیاض ہے اور اتنا بخشنے والا ہے اور اتنا معاف کرنے والا ہے، اس کو تو ہم ضرور اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ انسان کے ساتھ محبت اور تعلق کی ایک کیفیت ہے کہ جو احادیث سے، قرآن سے، مختلف نوعیت سے واضح ہو۔ یہ دراصل اس لیے اہمیت ہے جس کو ابھی آپ تھوڑی دیر میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں لازم کی ہیں اس میں سے تو کسی عبادت کی حاجت نہیں ہے، اس کو سجدے کی اور رکوع کی اور تسبیح کی اور تقدیس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان کے اوپر چار انگل زمین بھی خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کے آگے سجدہ نہیں کر رہا، کوئی رکوع نہیں کر رہا، کوئی قیام نہیں کر رہا، کوئی تسبیح نہیں کر رہا، کوئی ہم نہیں کر رہا، کوئی تکبیر نہیں کر رہا، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ فرشتوں نے تو پہلے ہی دن کہا تھا کہ ہم تو آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، آپ یہ مخلوق کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ وہاں پر جا کر بھائی بھائی کا خون بہائے گا اور بھائی بھائی کی زندگی کو بگاڑے گا، کس سے تو پی ہے اب یس سے کو دماغ، یہ تو زمین میں فساد مچائے گا، اس کو آپ اختیار دیں گے، آزادی دیں گے تو یہ بھائی بھائی کا خون بہائے گا، اگر آپ کو یہی مطلوب ہے کہ آپ کی بندگی ہو, آپ کی پرستش ہو, تو یہ کام تو ہم کر رہے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں تھا, بلکہ یہ انسان انسان کے لیے انسان بن کر رحمت کا فرشتہ بن کر ہو, یہ دراصل اس کو مطلوب تھا. اسی لیے سارے عبادات کے اوپر بھاری جو ہے وہ انسان کی خدمت, اور سارے عبادات کو زائل کرنے والی چیز جو ہے وہ انسان کا حق مارنا اور اس کو ایذا اور تکلیف پہنچانا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز آدمی کے نامہ اعمال کے تین حصے ہوں گے, تین اس کی فردیں ہوں گی, تین سمجھے فائلز ہوں گی الگ الگ. ایک فائل جو ہوگی جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس میں وہ چیز ہوگی جس کو کہ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا, اور ایک وہ فائل ہوگی جس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, اور ایک فائل وہ ہوگی جس میں سے وہ ایک حرف بھی نہیں چھوڑے گا جس کا کہ وہ حساب نہ لے لے. تو پہلی فائل جو ہوگی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا, اس کو کہ معاف نہیں کرے گا. دوسری فائل جو ہوگی جس کے اندر کہ وہ جس کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, یہ وہ معاملات ہیں کہ جو انسان کے اپنے نفس کے ساتھ ہیں یا انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں. نماز نہیں پڑھی, روزہ چھوٹ گیا, کچھ اور ہوا, اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا, چاہے گا تو بخش دے گا, چاہے گا تو سوال کر لے گا, لیکن اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. لیکن تیسری فائل جس کا کہ وہ ایک حرف بھی نہیں چھوڑے گا, یہ وہ فائل ہے جس میں انسان اور انسان کے باہمی حقوق اور ان کے ظلم اور تعلق کا بیان ہوگا. اس میں جو نامہ اعمال ہوگا اس میں سے وہ ایک حرف بھی اپنے ذمے نہیں لے گا, یا تو مدعی کا اور مظلوم کا حق ادا کرے گا, اور یا پھر اگر بندہ اس کو کسی اور وجہ سے بڑا محبوب اور پیارا ہوگا تو وہ مدعی کو کچھ اور دے کر راضی کرے گا تاکہ وہ معاف کر دے, لیکن وہ خود سے معاف نہیں کرے گا کہ میں نے خود سے معاف کر دیا, جو کہ بندوں کے حقوق ہیں. اس بات کو سب سے مؤثر انداز میں ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سوالیہ انداز میں, اور یہ آپ کی تعلیم و تربیت کا عام انداز تھا کہ آپ سوال کر کے لوگوں کے ذہن کو چونکاتے تھے, آپ نے پوچھا کہ تدون من المفلس, کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کے اندر مفلس غریب آدمی کون ہے؟ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے سوچ کر کہا کہ مفلس تو وہی ہے جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہ ہو, مال و متا نہ ہو, من لا درہم لہ ولا متا, جس کے پاس کہ نہ پیسہ ہو اور نہ اسباب ہو وہ مفلس ہے, وہ غریب ہے. آپ نے کہا نہیں, میری امت میں مفلس وہ نہیں ہے, میری امت کا مفلس وہ جو قیامت کے روز آئے گا بے صلاتٍ و صیامٍ و صدقہ, بہت ساری نمازیں اور بہت سارے روزے اور بہت سارے صدقات جمع کر کے لائے گا, اور پھر اس طرح آئے گا کہ کسی کو برا بھلا کہا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, وقت ذرا بحاظا, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سارے مدعی کھڑے ہو جائیں گے. یو تو حاضہ من حسناتہ و یو تو حاضہ من حسناتہ, اس مدعی کو نیکیاں دی جائیں گی اور اس مدعی کو نیکیاں دی جائیں گی اور اس مدعی کو نیکیاں دی جائیں گی, یہاں تک کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو انسانیت حسنات ہو تو پھر ان مدعیوں کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے کہ اب اس کے معاملہ تو سیٹل کرنے کوئی اور راستہ نہیں ہے, اور اس کے بعد فتورہ نار, پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. یہ کہ پھر وہ دن آئے گا جہاں درہم دینار کام نہیں آئے گا, آخرت میں جو کرنسی چلے گی معاملات کو طے کرنے کے لیے جرمانے کی, وہ کرنسی مال و اسباب کی کرنسی نہیں ہوگی, وہ کرنسی نیک اعمال کی کرنسی ہوگی, اور اسی کرنسی کے ذریعے اسی سکے کے ذریعے آدمی کو معاملات کو طے کرنا پڑے گا. یہاں قتل کی اور دوسری چیزوں کی آدمی دیت ادا کر سکتا ہے اور مال سے ادا کر سکتا ہے, لیکن وہاں مال سے ادا کرنے کا موقع نہیں ہوگا, بلکہ وہاں پر تو اپنے نیک اعمال ہی ماں وزن رکھیں گے, اور سارے نیک اعمال سے یہ پورے اعمال جو ہیں ان کو ادا کرنا ہوگا, ان پورے حقوق کو جو ہے وعدہ کرنا ہوگا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو مختلف پہلوؤں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اس میں سب سے بہتر تو قرآن نے خون اور جان کی حرمت کو قائم کیا ہے اور فرمایا جس نے کسی ایک جان کو بھی گناہ مارا, اتنی اہمیت ہے جہاں مومن کے تو عجیب نظر بیان ہے, یعنی جسے خطان قتل ہو گیا تو وہ کم سے اس کی غلام بجاتے اور جب بھی آ گئے, اور جس نے جانبوز کی عمارت میں تو قرآن فدیہ کا ذکر کرایا ہے, نفسی مالے پر رکھا ہے, کہتا ہے کہ اس کو جہنم میں آلنہ حشم ملے گی, میں یہ نہیں سکتا معافی نہیں ہو سکتی, اس لیے اللہ تعالیٰ کی معافی پر کوئی زیادہ نہیں لگا کہ قرآن عجیب لوگ خاموشی دیا کہ سب سے زیادہ ہے کہ آج غلام آتا دے دیئے دماغ کر آئے کہ ان فاصلے ہیں کہ بیٹے آرڈر ہے, اس کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ سکتا ہو سکتا, اس کی غلط یہ بھی ہم مقتول مال پاک کر رہے ہیں اور جانی عشق کی جنگ ملے, تو پھر اس نے مال کی حرمت قائم کی, اس کی جان کی حرمت قائم کی, جان تھا جس کے سایہ کا نفس بنا دیوانی لانے والے چھوٹے سے اور اسی لیے میں ہمت مجھے کہ ایک بار سیکھ دی تو میں کہا کہ لوگ تم تو یہی کہتا یہ تو جانا ملے گا پوری لڑائی لڑی اپنی جان لڑائی تلوار سے لڑا مارا اور مارا نہیں جانا میں جائے گا اس لیے سمجھ رہی تو یہ مال پیدائش کھانا اور ہم بنا وہ مال کس سے روزک ملی ہے یہ جانچ ملی ہے اس بارے میں دشوائی اس کے بعد یہ قابل کو حرم گیا مسلمان مسلمان کا مسئلہ کرے مزاح نہ لائے اس کو گل نہ دے اس کی عزت نہ کرے اس کی تہذیب نہ کرے اس کی رسی نہ کرے برا بھلا نہ کرے سارے اپن کھانا میں سب بھی بینک بسی کے اندر بھی آرام ہو بسی کے ساتھ بھی اصل میں جو اصول ہیں دو بنتے ہیں ایک یہ انسان خدمت اور اسے محبت اور اس کے لیے دو نفر جہاں میں نے کہا رس القامت دین اور جھاپ اور دعوت اس کی بنیاد یہی ہے یہی بنیاد زندگی کے اندر لڑائی ہوگی جاری لائی ہوگی جہی جب انسانوں کے ساتھ آئے گا انسان دعوت کو لگتے ہیں اور جتنی دعوت کی تعلق لکھے گی اور مجرد الفاظ دلائل کا پیش کیا گی سرمان انسان کے اس میں کوئی کشش نہیں ہم نے عادت کسی وقت مقبول لوگوں نے بھی اللہ دے گا اللہ دے گا انسانوں کی خدمت اور ان کی دوائی ان کی خوشی شرط اور ان کی ان کے ساتھ تعاون جتنا بھی ہو یہ بھائی انسان کی خدمت نے دیا کہ نماز اور رات اور جنوں سے ضروری نے کی سفر کیا ہے اور دوسری طرح نام سے جنا ہے وہ انسانوں کے حقوق پالنا ہے اور بہترین کا انسان تو رکھی پڑتا اور نما کے لیے اللہ کے سن نہیں یہاں تک کر لیا کہ منظم ہوتے مقدان منظانی پر اللہ جس سلمان کو اللہ پہنچائیے نے مجھے ہی اور اس مجھے یہاں پہنچائی اس اللہ کو یہ پہنچائی منصور مسلمان کا سفر نہیں منظمی پر اصل اللہ جس نے مسلمان کو خوش کر دیا اس مجھے کر دیا اور جب مجھے کر دیا اس نے راست کر دیا اس نے دیکھا بڑا راست بنا کے دے گا اس کی عزت کا اس کی تکلیف کا اور اس کے درشن کا اللہ کے رسول نے اپنی ذات کے ساتھ جوڑا اور ذات کا چوکا پہ لڑا جوڑا سارے کام جتنی تنگار ہیں ان کو سمیٹ کر ان دو ہی ان کو چرچا کیا جا سکتا ہے ایک مسئلہ بڑے مسئلہ اور مجھ سے کرانے کی بات نہ ہو جو آدمی طرح کہا گیا ہے کہ یہ کوئی سمجھنا تو اپنی شرط سے ان کو کم سے کم تم کر سکتے اگر ہاتھ کم رکھتے ہاتھ غلط نہیں ہے دینے کے لیے پتہ نہیں ہے چلنے کے لیے آرام خوب نہیں ہے کہ آج اتنا مدد نہیں کرتے کم سے کم اپنی زبان دے بات کو اور ہم ایسا کام نہ کرو اس کی شکر آپ انسان کو قریب ہوں لیکن تم ڈرا ہے نیک کا ہوتا ہے انسان کا ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا تو وہ نہیں روک سکتا ہے تو مجھے درد اور مزید چیزیں جانتے ہیں یہ درد الفی رات کے ہیں مجید ہے اپنے اللہ تعالیٰ کا امت کے ساتھ قائم کی رحمان رحمان ہے بڑی رحمت کرنے والا ہے بڑی رحمت والا ہے بڑی رحمت کرنے والا ہے مسلسل رحمت کا ہے رہی بھی ہے اور اس نے چاہا ہے کہ بندے کا اپنے دلے کا کی رحمت کا مومن نے اسے چاہا خراب ہے مگر مومن اور انسان رسول کی گرمی انسانوں کے ساتھ مومن اس کا انسانوں کے لیے بھی سارا ہے مسلم عالمین ہے انسانوں کے لیے رحمت ہونا چاہیے یہ ضرور چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کے بعد اپنے عام ہے اور دعوت کے لیے بھی اور سلامت دین کے لیے بھی اور جہاد کے لیے بھی اور تنظیم کے لیے بھی سب کاموں میں اس کی یہی اہمیت ہے کہ جو ملوث رہنا ضروری ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہے گا کہ اس کے نام لینے والے انسانوں کے اوپر حکمراں بنے تو وہ یہی چاہے گا کہ وہ ایسے نام لینے والے ہوں جو بندوں کے اوپر خدا بن کے اور ظالم بن کے اور ان کے اوپر دزدرازی کرنے والے نہ ہوں بلکہ ایسے لوگ ہوں کہ جو ان سے محبت کرتے ہوں ان کے خادم بنیں اور خادم بن کر ان کی خدمت کریں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دراصل اسی مقام پر پہنچ کر دنیا کی امامت اور حکومت حاصل کی جہاں وہ جاتے تھے تو بغیر اس کے کہ وہ لڑیں لوگ شہر کے دروازے کھولتے تھے لوگوں کے دل فتح ہو جاتے تھے جو آپ پڑھتے ہیں کہ طارق بن زیاد 400 آدمی لے کے اسپین گیا پورا اسپین فتح کر لیا اور محمد بن قاسم جو ہے وہ 400 آدمی لے کے ہندوستان آیا پورا سندھ فتح کر لیا یہ لڑائی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس وجہ سے تھا کہ وہاں کے باشندے پہلے ہی سے اسلام کے لیے مسخر ہو چکے تھے ان کے دل اس کے لیے کھل چکے تھے ہندوستان کے اور عرب کے تعلقات بہت واضح اور صاف تھے اور اسپین بھی بہت دور نہیں تھا جب مسلمان لیبیا اور مراکش کے ٹیونس تک پہنچ چکے تھے اور لوگوں کے دل واقف تھے کہ یہ کیسے لوگ ہوں مشہور واقعہ ہے کہ ایک جگہ مسلمانوں کو اپنے شہر کو خالی کرنا پڑا جنگ کی وجہ سے تو انہوں نے لوگوں سے جو جزیہ وصول کیا تھا ان کو واپس کر دیا تو عیسائی بھی رونے لگے کہ ایسے لوگ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان رہیں اور ہمارے اوپر حکومت کریں تو لوگوں نے دل کھول کے اپنے فاتحین کا استقبال کیا وہ استعمار پسند نہیں تھے جہاں گئے وہیں بس گئے وہیں کے ہو کر رہے وہیں شادیاں کی اور اس لیے کہ وہ لوگوں کے خادم تھے ان کے حکمراں جو ہیں وہ بھی لوگوں کی خدمت کرتے تھے خود موٹا جھوٹا پہنتے تھے خود روکا سوکا کھاتے تھے لیکن انسانوں کے لیے موجود تھے ان کی خدمت کرتے تھے یہ سارا کردار اسی اسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں بنا تھا اور اسی کردار نے ان کو انسانوں کا محبوب بنا دیا تھا اسی کردار نے ان کو رحمان کا محبوب بنا دیا تھا اور جب انسان رحمان کا بھی محبوب بن جائے اور انسانوں کا بھی محبوب بن جائے تو کوئی چیز اس کی راہ کی رکاوٹ نہیں بن سکتی کامیابی کی راہ میں اس کی جتنی ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنی عبادات پر توجہ دے اور اپنے اخلاق پر توجہ دے اور اس بات پر توجہ دے کہ وہ اللہ کے دین کی راہ میں اپنا جان و مال صرف کرے وہاں اس بات کی بھی ضرورت ہے کردار کے اندر یہ دو صفات ہوں کہ آدمی دوسروں کے لیے دوسرے یہ محسوس کریں کہ یہ رحمت کے فرشتے ہیں کہ جو ہمارے درمیان چل پھر رہے ہیں, اور ان کے غالب آنے سے, اوپر آنے سے ہماری زندگی رحمت کے ساتھ اور برکت کے ساتھ بھر جائے گی. اور رحمت ہی جو ہے, جس طرح کہ میں نے شروع میں حدیث بتائی تھی کہ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا, اور اگر تم رحم نہیں کرو گے تمہارے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا. یہ اگر ہمیشہ سامنے رہے اور قول اور عمل اور فعل سے انسانوں کو کم سے کم اپنے سے تکلیف پہنچانے سے بچے آدمی, تو یہ کردار وجود میں آ سکتا ہے. تو ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر اور اس پہلو سے اپنی اصلاح کریں اور اپنے کردار کی تعمیر کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
موضوع کے حوالے سے کوئی سوال ہو؟
نہیں, جیسے حقوق اللہ جو بنیاد ہے نا سارے حقوق العباد کی, تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کا اس بنیاد پہ ترک کرتا ہے تو معاف کر دے گا, یہ تو خود بہت بڑا گناہ ہے. اور جس آدمی سے غلطی سے بھول چوک ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو وہ معاف کر دے گا. یہ تو ایک قسم کا بہانہ ہے عبادت سے بچنے کا. دیکھیے, ہم نے ان نعروں کو نہیں منکر میں بھی بہت واضح طور پہ قرآن مجید نے اور حدیث میں ہمارے لٹریچر میں بھی ہے یہ بات کہ اس میں آدمی کے اندر محبت اور شفقت اور سوز ہونا چاہیے, اور جس طرح ڈاکٹر علاج کرتا ہے اسی طرح علاج ہونا چاہیے. اور اس کی بھی سارے قوانین اور حدود ہمارے علماء نے متعین کر دی ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں ہمارے یہاں لٹریچر میں کوئی سرمایہ موجود نہیں ہے کہ اس میں کہاں تک جانے کی اجازت ہے اور کس حد تک جانے کی اجازت ہے. تو جو آدمی کے ہاتھ سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہے اس کو یہ چاہیے کہ بغور مطالعہ کرے کہ علماء نے اس پر کیا شرائط اور کیا حدود عائد کی. اس کی تفصیل میں جانے کا یہ وقت نہیں ہے, لیکن بہت ساری کتابوں میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. مخالفت درج میں نہیں استعمال
کریں گے,
میں نے بالکل مخالفت درج نہیں استعمال کی. انہوں نے شبہ کا اظہار کیا تھا, ان کی فراست یہ بتا رہی تھی کہ جس آدمی کو اس بات کی آزادی ہوگی جو چاہے تو اچھے راستے پہ, چاہے جائے تو برے راستے پہ جائے, برے راستے پہ وہ جا سکتا ہے, جائے گا تو یہ سارے کام کرے گا. لیکن انہوں نے جس اعمال کی طرف توجہ دلائی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ نماز نہیں پڑھے گا, زکات نہیں دے گا, حج نہیں کرے گا, بلکہ یہ کہ یہ خون بہائے گا, وہ فساد بگاڑ پیدا کرے گا. تو یہ اختیار اور آزادی جو تھی خلیفہ بنانے کے لفظ کے اندر یہ بات پوشیدہ تھی کہ انسان آزاد ہوگا, وہ فرشتوں کی طرح مجبور نہیں ہوگا جو لازماً اطاعت کرے تو غلط راستے پہ جائے. اور یہ تو دراصل اپنے تشفی کے لیے ایک سوال تھا, یہ مخالفت نہیں تھی فرشتوں کے, تو یہ دم نہیں کہ مخالفت کریں اللہ تعالیٰ, انسان کر سکتا ہے, فرشتوں کو یہ اختیار اور حق نہیں دیا گیا. اصل میں شیطان کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جب انسان خرچ کرنے پر آتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا. شیطان یعدکم الفقر, وہ ڈراتا ہے, باقی لگا ہے تو مال کم ہوتا ہے جب آدمی اللہ کی راہ میں دیتا ہے. کہتا ہے نہیں, کم نہیں ہوتا, بلکہ تمہارا مال تو بڑھتا ہے سچے اور خیرات. اسی طرح شیطان کہتا ہے اگر تم نے نیکی کا سلوک کیا تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہیں شکست ہو جائے گی، لوگ نہیں مانیں گے. اگر تم نے دین کے احکام پہ عمل کیا تم کو شکست ہو جائے گی. لیکن ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوائے اس کے کہ جہاں سختی کرنے کا خود آدمی ثابت کر دے کہ قرآن و حدیث سے سختی کرنا ثابت ہو، اس کے علاوہ اپنے نفس اور اپنی مرضی سے حکم اجازت نہیں. اور میں اس معاملے پوری طرح مطمئن ہوں کہ یہ سب شیطان کے دھوکے ہو، اور پوری سیرت اس بات پر شاید ہے کہ بلا اثر فتح جو ہوئی وہ اسی چیز کی ہوئی جس کو کہ ہم محبت اور اخلاق ہونے کی کہہ رہے ہیں. پہلے میں جواب آپ کو دوں، عربی کے جو لفظ ہیں وہ اردو میں ان کے وہی معنی نہیں. اشدا والکفار کا معنی یہ نہیں کہ ان کے اوپر کوئی وہ تغیر ہوتے ہیں، بلکہ معنی ان مقابلے میں فرم ہوتے ہیں، انگریزی کے میں ترجمہ کروں ان کے سامنے مضبوط ہوتے ہیں، شدت کے معنی وہاں پر اس آیت کے اندر ہی ہے. اور دوسری آیت جو ہے عزت نل المومنین و عزت نل الکافی، تو عزا کے معنی ان کے اوپر وہ غالب ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے اوپر لازمن وہ سختی کرتے ہیں ان کو مارتے پیٹتے ہیں، بلکہ ایک عزا کے معنی ان کے اوپر غالب ہوتے ہیں.
دوسرا
کمزور ہے میں آپ کو بھول جاتا ہے اس لیے پہلے کا جواب دے دیجیے. دیکھیے جو ایک اصول جو میں نے کہا تھا نا، اصول تو طے ہیں، مطلب نہیں تو اصول حکمت دین کے اس میں بھی آئے گا ویسے بھی ہے کہ ایک منکر کو روکنے سے اگر اس سے بڑا منکر پیدا ہوتا ہو تو آدمی اس منکر کو روکنے سے اعتراض ہے. اس لیے کہ منکر کو روکنے کا معنی یہ نہیں کہ آدمی کسی بڑے منکر کو، مثلا اس کی مثال لوگوں نے دی کہ اگر لوگ ناچ گانے کے اندر مشغول ہیں اور ان کو روکنے سے اس کے بعد وہ شراب پینے لگیں گے جا کر، تو پھر آدمی ان کو ناچ گانے سے نہ روکے. امام غزالی نے خود یہ مثال دی ہے اور بہت ساری مثالیں دی ہیں، اگر آدمی ایک گناہ سے روکے اور اس سے بڑا گناہ پیدا ہوتا ہو، زیادہ بڑا فساد پیدا ہوتا ہو، دعوت کی راہ رکتی ہو، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آدمی منکر سے نہ روکے. یہ بالکل بہت واضح اصول ہے کہ ایک فساد مثلا، اسی لیے لڑائی کا حکم نہیں ہے، حالانکہ جہاد بہت ضروری ہے، لیکن جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ آپ ایک نظام کو دوسرے نظام سے بدل دیں گے تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی خام خواہ تلوار اٹھائے اور خون ریزی کرے اور بہائے اور اس کے بعد ختم ہو جائے، بلکہ یہی حکم ہے کہ آدمی اس وقت تلوار اٹھائے جب وہ ایک نظام کو دوسرے نظام سے بدلنے کا اس کو یقین اور وہ امید رکھتا ہو. تو جنرل جو خوف ہے اس کو ہو، کوئی اگر امید نہ ہو تو پھر آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے. جو علماء کے خروج کے قائل بھی ہیں بغاوت کے، مسلمان حکمرانوں کے خلاف، جن میں امام حنیفہ بھی ہیں اور مولانا مودودی بھی ہیں، وہ کم سے کم یہ شرط ضرور عائد کرتے ہیں کہ جو تلوار اٹھانے والا ہو، قوت سے کام کو لینا چاہتا ہو، اس کو اس بات کا قابل لحاظ حد تک، معقول حد تک اطمینان ہو کہ وہ ایک نظام کو اٹھا کر اس کی جگہ دوسرا نظام پر کر سکے گا. یہ نہ ہوا کہ فساد میں سارا سلسلہ ختم ہو جائے، خون ریزی اور انارکی میں ختم ہو جائے. تو یہ بات تو بہت واضح ہے، اس طرح اس کا جہاں تک اصول ہے. وہ زیادتی تو بہت زیادتی ہے، آدمی کا اگر نیکی کی راہ میں بھی زیادتی ہے تو زیادتی ہے. قرآن مجید نے اس سے روکا ہے کہ ہم نے تم کو قتل کرنے کا حکم تو دے دیا ہے، قتال کرنے کا، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو اللہ کی راہ میں لڑیں تو تم سے لڑیں تم سے اللہ کی راہ میں لڑو، لیکن ولا تعتدوا، تم زیادتی مت کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین. اور بار بار اس کو کہا کہ مسجد حرام کے قریب ہو، دوسری جگہ جہاں بھی ہو، لیکن کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جو زیادتی والا ہو. یہاں تک کہ جب حضور نے وہ بھیجا، ایک بالکل شروع میں ایک پیٹرول پارٹی بھیجی، اور پیٹرول پارٹی نے جا کر غلطی سے اور کہیں مٹ بھیڑ ہو گئی، بالکل ابتدائی واقعہ ہے جو کہ سارے غیر مسلم مصنف سیرت پر اس لحاظ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ حضور مکے سے جب مدینے پہنچے تو آپ ایک موقع پرست سیاستدان بن گئے تھے، نعوذ باللہ. تو اس واقعے میں یہ ہوا کہ لڑائی ہوئی اور لڑائی میں دو آدمی مارے گئے، اور یہ لڑائی اس مہینے میں شاید چاند طلوع ہو چکا تھا رجب کا، جبکہ اشارے حرام تھا اس میں خون بہانا حرام تھا. جب حضور کے پاس آئے تو حضور نے ان کا فدیہ ادا کیا اور کہا کہ میں اس سے بری. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ لڑیں اور خون ریزی کریں. قرآن نے اس کا جواب تو دیا کہ دیکھو یہ تو تم اس طرح اعتراض کرتے ہو تم اشارے حرام میں لڑائی کی کہ میں تم نے لوگوں گھروں سے نکالا ان کا دین کے راستے سے روکا یہ زیادہ بڑے جرائم ہیں. لیکن قرآن نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ صحیح ہوا اور اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں یہ زیادتی نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہونا چاہیے. اور لڑائیوں کے اندر بھی اس کے سارے اصول بیان کیے کہیں زیادتی نہیں ہونی چاہیے. عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ, بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, قیدی کو مت مارو, کچھ بھی ہو جائے لیکن دونوں قوانین جنگ اسلام کے بڑے سخت ہیں اور اس کی بڑی پابندی ہوتی ہے. تو اقتدال میں جب اجازت نہیں ہے تو عام موسیقی کے مقابلے میں کیسے ہو سکتی ہے کہ آدمی زیادتی کر جائے. دوسری طرح جو خدمت کرتے ہیں کیا اس سے وہ باز آ جاتے ہیں مان جاتے ہیں؟ پچھلے آپ کے 10 سال کا کیا تجربہ ہے جو آپ نے خدمت کے دوسرے راستے اختیار کیے ہیں اس سے کیا کرو وہ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں, آپ کے ساتھ قریب آ رہے ہیں, آپ کے وہ بات مان رہے ہیں, آپ کا اثر بڑھ رہا ہے, آپ کی دعوت مل رہی ہے, عام لوگوں میں آپ کا بڑا اثر پڑتا ہے, کیا ہو رہا ہے آپ کو بتائیے, تجربہ تو آپ کے سامنے. لیکن اب مکے میں 13 سال اس بات کا گمدہ کفو ہے دی حکم اپنا ہاتھ روکے رکھو. کیا لوگ لڑ نہیں سکتے تھے؟ سب لڑنا جانتے تھے, سب کے پاس تلواریں تھیں, لیکن کہا نہیں مت کرو تو نہیں کیا لوگوں نے. تو سب یہ شیطان سب سجاتا تھا اس کو, لیکن یہ کہ جب تک حکم نہیں تھا تو حکم نہیں تھا, اور جب اجازت ملی تو پھر انہوں نے دکھا دیا کہ ہم لڑ بھی سکتے ہیں. میری بات پوری ہو جائے نا تو میں سے روک نہیں رہا کہ کہیں ضرورت تو میں تو ہمیشہ ایسا قائل رہا ہوں کہ اگر لڑائی ہو تو آدمی لڑے اور اگر ضرورت آ جائے تو بہادری کے ساتھ لڑے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بے گناہ آدمی کو پکڑ کے آدمی ویسے ہی پیٹ ڈالے اور جن کوئی اور کرے زید اور مار دے آدمی پکڑ کھو کے تمہارے, یہ تو بالکل ہی ناانصافی کی بات ہے, اس سے کوئی جواب نہیں ہو سکتا کیونکہ تمہارا اس پارٹی سے تعلق ہے, جو بھی یاد رہے گا اس کو مار دیں گے, یہ تو نہیں ہو سکتا, اس کی کوئی اجازت اسلام نہیں.
ہم موجودہ دور میں مختلف حالات میں کھڑے ہیں, ہمارے حکومت کی پہلا بات ہے منافقین ہے, اور اگر منافقین ہے نہیں تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم یہ طے کر سکیں گے کون منافق ہے اور کون نہیں. تو روزمرہ کے معاملات میں مخاطین کے ڈیلنگ میں اور تعلیمی اداروں میں کام کرتے ہوئے بے شمار ایسے مسائل آتے ہیں, ہم ان کو سیٹسفائی ان کا نہیں کر پاتے کہ اتنی سمرے کے لوگ ہیں. اور پہلی چیز تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم ان کو ڈیل کی حیثیت سے کریں, ٹیم جو ہمارے سامنے مقابل ہوتے ہیں اور ان میں سے ظاہر ہے کہ تمام لوگ مسلمان ضرور ہوتے ہیں اور ان کی اکثریت جہاں تک میں نے دیکھا ہے ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جو کسی مخصوص موٹیویشن کے ذریعے اس تنظیم کے ساتھ ہوتے ہیں, یعنی دعوت حق کو روکنا ان کے مد نظر نہیں ہوتا ہے. لیکن وہ جس طریقے کا کام لگے ہوتے ہیں ان کے پرائم میں اس سے زیادہ اس کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہوتی ہے جو ہمارے کام کا مدد روکتے ہیں. تو ایک چیز تو یہ کہ ان کا اسسمنٹ کس انداز سے ہوگی, وہ کون لوگ ہیں, ان کو کس انداز سے ڈیل کیا جائے. دوسری چیز یہ کہ جہاں تک آپ نے ہمیں بتایا بات کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں کیا اس انتہا پسندانہ جو کام ہے اس کی ہم کسی صورت میں بھی ہمارے پاس گنجائش نکلتی ہے, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھی میں شامل ہوتے ہیں اور ہمیں نظر آتی ہے یہ پڑھ میں ہمارے ساتھی کو قتل کیا اور اس سے بھی پڑھ کے مزید ہمارے ساتھیوں کا تشدد جو اور ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں ہم کس حد تک کسی مخالفین کے ساتھ لگا لیا جاتی ہے؟
دیکھیے اس میں کوئی فارمولا تو نہیں بن سکتا اور انتہا پسندی کا لفظ تو کوئی صحیح لفظ نہیں ہے, لیکن یہ کہ طاقت کا استعمال یہ تو بالکل اسلام میں جائز ہو سکتا ہے, بشرطے کہ وہ حدود کے اندر ہو, سوچ سمجھ کے ہو, اجتماعی فیصلے کے تحت. لیکن طاقت کا استعمال دین کی حدود کے اندر کیا جس نے جرم کیا ہے جس نے غلطی کی ہے وہ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں اور پہلو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. مثلا قاتل کو سزا آپ نہیں دے سکتے, اس لیے جب تک ملک میں حکومت ہے یا قانون ہے تو اس کو کوئی کسی کوئی اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتا. اور اس کو کوئی حکومت اگر ظالم بھی ہو, قانون ظالمانہ بھی ہو, جب بھی لوگوں کو اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی اجازت نہ اسلام میں نہ کسی اور معاشرے. جہاں تک کہ آپ نے ڈیل کرنے کی بات کہی ہے تو کفار مشرکین کے ساتھ جو قوانین ہے اس میں تو بہت زیادہ آگے جانے کی اجازت ہے, لیکن مسلمانوں کے ساتھ اگر لڑائی ہو اس کے تو قوانین اور زیادہ سخت ہیں. اگر آپ سورہ حجرات میں جہاں دو گروہوں کی لڑائی کا ذکر ہے اور مولانا مودی نے 5-6 صفحات میں سارے قوانین بیان کیے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس میں تو کفار نے اور زیادہ پابندیاں عائد کی ہیں مسلمانوں کے ساتھ.
visit tazkir.org